لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات ذوق و محبت کے ساتھ درشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں شوال المعظم کا یہ پہلا جمعہ ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے اس ماہ مقدس میں جہاں دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ کی طرف سفر حج کا آغاز کرتے ہیں وہاں اس مقدس مہینے میں اہل علم خطباء اور علماء اس مہینے کی نسبت سے ان واقعات اور حالات کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں خصوصاً جو حالات آج سے 1400 سال قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ بن کر ہو گزرے ہیں، یہی وہ مہینہ تھا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کا عرصہ ہو رہا تھا. ایک شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں صفا و مروہ کی سعی ہو رہی ہے، عمرہ کے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد آخری جو بات سر منڈوانے یا سر کے بال ترشوانے کی ہے، آپ اس مرحلہ سے بھی گزر رہے ہیں. اس خواب سے آپ بیدار ہوئے اور آپ نے اپنا خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کرام کے دلوں میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق بیدار ہو گیا. جس مکہ شہر کو چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر رہا تھا، پھر اس شہر کی گلیوں کو دیکھنے، بیت اللہ کی زیارت کرنے اور طواف کرنے کے وہ دبے ہوئے جذبات ابھر آئے. یہ بات عام طور پر صحابہ کرام کے درمیان میں مشہور ہو گئی کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر مکمل ہونے والی ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتا ہے. میرا اور آپ کا خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. اللہ کا فضل ہو، اچھا خواب آ جائے، زیارت ہو جائے تو اس کا فیض ضرور حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے خواب کی بنیاد پر کسی عمل کا آغاز کرے یا خواب کی بات کو بنیاد اپنے عقیدہ کی بنائے، اور خاص طور پر اس عقیدہ کی جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اجازت نہیں ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم ہوا تھا وہ بھی خواب میں ہوا تھا. علیہ وسلم کے خواب کے بعد آپ نے فرمایا تیاری کریں، انشاءاللہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور ہم عمرہ کر کے واپس لوٹیں گے. 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے. احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانگی ہوئی. مشرکین مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں جانساروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں، تو یہ بات ان کے لیے بہت بڑی تعجب ہی نہیں بلکہ خطرے کا باعث تھی کہ جن لوگوں کو ہم نے بیت اللہ اور مکہ سے نکال باہر کیا تھا، چند سال قبل جن افراد کو یہ شہر چھوڑنے پر ہم نے مجبور کر دیا اور اس شہر کی گلیوں میں انہیں یہ اجازت بھی نہیں دی تھی کہ وہ آزادی کے ساتھ اس شہر کی گلیوں میں گھوم پھر سکیں اور بیت اللہ کا طواف کر سکیں، پھر جنہیں مٹانے کے لیے ہم بدر کے میدان میں گئے اور شکست کھا کر واپس آئے، احد کے میدان میں گئے تو زخمی ہو کر واپس پلٹے، خندق میں 10,000 کا لشکر لے کر گئے تو ناکام و نامراد ہو کر پلٹے. آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی 1400 کی تعداد میں بیت اللہ میں آئے مکہ میں داخل ہو جائیں, یہ بات قطن ان کو نہ برداشت تھی اور نہ ان کو گوارا تھی. انہوں نے بھی اپنے دوست قبائل کو پیغامات بھجوا کر پوری تیاری کر لی کہ ہم کسی طرح بھی جیتے جی رسول اللہ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی تیاریوں کا بھی علم ہوا اور ساتھ آپ کو یہ بھی وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ گھوڑوں کا ایک دستہ لے کر, گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے یہ بات بھی عجیب سامنے آئی کہ اچانک جو شب خون مارنے کے لیے گھڑ سوار دستہ آ رہا تھا اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ مسلمان اس کے سر پہ جا پہنچے. جب مسلمانوں کو اپنے سر پر آ کر آیا ہوا دیکھا تو خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار دستے کو لے کر فرار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے بڑھتے حدیبیہ تک پہنچ گئے جہاں سے اب بیت اللہ بہت قریب تھا. جب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور آگے چلنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی سواری قصوہ نامی اونٹنی زمین سے چمٹ جاتی. لوگوں نے ہل ہل کی آواز لگائی کہ کھڑی ہو چل اٹھ کر, کچوکے بھی دیے, اٹھانا بھی چاہا اور اس پہ چابک بھی مارے لیکن یہ سواری نہیں اٹھی. تو بعض نے کہا کہ یہ تھک گئی ہے اب یہ اس لیے نہیں اٹھتی کہ اس سے چلا نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ تھکی نہیں ہے, عاجز نہیں آئی, بلکہ میری سواری کو اسی ذات نے روک دیا ہے جس ذات نے بیت اللہ کی طرف آنے والے ہاتھیوں کو روکا تھا. یہ اللہ کے حکم سے رکی ہے اور میں اب اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میری طرف سے بیت اللہ کی حرمت کی پامالی کا کبھی بھی آغاز نہیں ہوگا. عام طور پر مشہور یہ بات ہو رہی تھی اور بظاہر شکل بھی یہ بن رہی تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں ایک بڑا تصادم اور بڑی جنگ ہو کر رہے گی اور یہ جنگ جس سرزمین پر ہونا تھی وہ سرزمین حرم تھی, امن اور احترام والی زمین تھی, لازمی طور پر مسلمانوں نے آگے بڑھنا تھا تو کفار نے راستہ روکنا تھا. آج سمجھ گئے کہ قصوا کو روکا اس لیے گیا ہے کہ ذات خداوندی یہ چاہتی ہے کہ بیت اللہ کی حرمت اور تقدس پامال نہ ہو اور بیت اللہ کے احترام کا پرچم اور زیادہ بلند ہو جائے. جب آپ نے یہ عہد فرمایا کہ میں ہر اس شرط کو مان لوں گا جس سے بیت اللہ کی حرمت بچ سکتی ہو اور کوئی ایسا قدم ہماری طرف سے نہیں اٹھے گا جس سے حرمت بیت اللہ پر کوئی آنچ آتی ہو, تو آپ کی سواری کھڑی ہو گئی اور چلنا شروع کر دیا. نبی کی سواری بھی یہ شان رکھتی ہے کہ اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہاں بڑے نقطے کی بات ہے کہ جس جانور کو رسول اللہ کی سواری کا شرف حاصل ہو جائے, جس جانور کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی سعادت نصیب ہو جائے, وہ جانور بھی پھر اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا. خدا اس جانور کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. جو جانور رسول کی سواری بنے جب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ نہیں چل سکتا, جو شخص رسول کی سواری بنے وہ خدا کی مرضی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے. سواری اٹھ کر چل پڑی. حدیبیہ کے مقام پر آپ نے آ کر پڑاؤ ڈالا، آپ ایک کنویں کے پاس ٹھہرے، صحابہ کرام کنویں کی طرف لپکے تاکہ پانی حاصل کر کے وضو کریں، پانی اتنا کم تھا کہ جو پہلے جانے والے ساتھی تھے انہوں نے تو پانی نکال لیا، پچھلے جانے والے ساتھیوں کے لیے پانی نہ بچا. آ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے تاکہ ہم وضو کر سکیں، یا تو کسی دوسری جگہ پہ پڑاؤ کر لیا جائے اور کسی دوسری جگہ ٹھہرا جائے. لیکن یہ اطلاعات بھی متسلسل کے ساتھ مل رہی ہیں کہ ہمارے قریب ہی ایک دوسرے کنویں کے اوپر مشرکین مکہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب پانی کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ اس کا حل فرمائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے، آج کل تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ترکش کسے کہتے ہیں، جس کے اندر تیر جمع کیے ہوتے تھے، عام طور پر انسان کے کندھے کے ساتھ وہ لٹکا ہوتا تھا، اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کے دیا. فرمایا یہ تیر لے جاؤ اور کنویں کے درمیان میں اسے گاڑ دو. آپ کا تیر لے جا کر کنویں کے درمیان میں گاڑنے کی دیر تھی کہ اس سوکھے کنویں سے پانی کے چشمے ابل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام جب تک وہاں رہے، 1400 صحابہ کرام ہیں، خوب جی کر پانی استعمال کیا، پیا، جانوروں کو پلایا، جتنی دیر بھی آپ نے جتنے روز قیام فرمایا پانی ختم ہونے میں نہیں آیا. اسی اثنا میں مشرکین مکہ کی طرف سے بدیل ابن ورقا ایک شخص قاصد بن کر حضور پاک وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سرزمین حرم ہے، حرم کی سرزمین میں تو ایک دوسرے کا خون بہانا روا اور جائز نہیں ہے، پھر آپ لڑائی کی نیت سے یہاں آئے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا، مسلمانوں سے بڑھ کر اور مجھ سے بڑھ کر بیت اللہ کے تقدس حرمت اور شرافت کا احساس اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. حقیقت میں مسلمان ہی وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہے جو سب سے بڑھ کر حرم کی پاسباں ہیں، اور حرم کی پاسداری اللہ تعالی نے مسلمانوں ہی کے ورثے میں رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک دور ہے کہ اس وقت حرم کے پاسباں مشرک بن گئے. ہم حرم کے پاسباں ہیں، ہم حرم کی حرمت کا عہد کر چکے ہیں، لیکن ہم آیا اس نیت سے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، اور ہمارے ساتھ یہ قربانی کے جانور بھی ہیں. ہم ہرگز لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو اطمینان کے ساتھ عمرہ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں. بدیل ابن ورقا نے واپس جا کر مشرکین مکہ کو سمجھایا، اس نے کہا تم ایسے شخص کو کیوں روکتے ہو جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھ کر آیا ہو اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لایا ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے؟ پوری دنیا سے کوئی شخص بیت اللہ کی طرف سے آئے اسے کوئی نہیں روکتا اور نہ اسے روکا جا سکتا ہے. یہ تمہارا کیسا اصول ہے کہ تم مسلمانوں کو روک رہے ہو، ان کی جانوروں کو روک رہے ہو، ان کے قربانی کے جانوروں کے راستے کے درمیان حائل ہو رہے ہو؟ چنانچہ جب اس نے یہ کھری کھری باتیں سنائی تو قریش کے کچھ جوانوں کو یہ باتیں پسند نہ آئیں. انہوں نے کہا ہم ایسی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں ہمیں مت سناؤ، بس ہم اپنے جیتے جی مسلمانوں کو بیت اللہ میں نہیں آنے دیں گے. عروہ بن مسعود ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا قریش کے لوگوں تم مجھے جانتے ہو، میرے قبیلے کو جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں نے اور میرے قبیلے نے کیسے کیسے تمہارا تعاون کیا، تمہاری مدد کی. اگر تم چاہتے ہو کہ اس مسئلے کو سلجھایا جائے تو مجھے اجازت دو کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں. اب عروہ ابن مسعود آیا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی. بات ہو رہی تھی، گفتگو کرتے ہوئے اس نے ایک بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن کی تعداد بھی آپ سے زیادہ ہے، جن کے پاس پینے کا پانی بھی آپ سے زیادہ ہے، اور جن کے پاس کھانے کے لیے جانور بھی زیادہ ہیں. وہ ایک قبیلہ ہیں،
وہ مختلف قبائل کے جوان ہیں، وہ شیر دل بہادر لوگ ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کن لوگوں کو لے کر کن کے مقابلے میں آگئے ہیں۔ یہ ردی قسم کے لوگ، یہ غریب غربا، یہ کمزور بکھرے بالوں والے اور یہ عجیب و غریب مسافر لوگ، یہ آپ لے کر آئے ہیں بہادروں سے لڑنے کے لیے، آپ یہ لے کر آئے ہیں ان قبائل سے لڑائی کرنے کے لیے، جب مشکل وقت آئے گا یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو ان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ان پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب عربہ ابن مسعود سخوی یہ بات کرنے لگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت اور صبر و استقلال کی مجسم طے کر شخصیت سے بھی عربہ ابن مسعود کی یہ بکواس سنی نہ گئی، آپ نے فرمایا عربہ خاموش ہو جا، جا جا کر اپنے لات و منات کی اپنے نرد و منات کی شرمگاہوں کو جا کر چوس اور پونج اور جا کر انہیں چوم۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے، اور قبائل عرب کے یہ بھیڑیے اور یہ خونخوار، یہ شیر دل بکواس تمہارے، یہ سورما ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، جب تک ہماری جان میں جان ہے رسول اللہ کا ایک ساتھی بھی زندہ اور سلامت ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ایک بھی فرد واحد جس زمین پر باقی ہے، دنیا کی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جو رسالت مآب تک آ سکے یا وار کر سکے۔ جا جا اپنے جا کر لات و منات کی پوجا کر اور جا کر ان کے چرنوں میں بیٹھ، تجھے جا یہ بات شاید کسی نے نہیں بتلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اپنے پیغمبر اور رسول سے اتنی محبت کرنے والی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جماعت پیدا ہی نہیں ہوئی کہ جس نے اپنے آقا اور مولا سے ایسی محبت کی ہو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی مشرک بھی زبان درازی کرے، کوئی کافر بھی زبان درازی کرے، تو یہ زبان درازی صدیق اکبر کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے بھی قابل برداشت نہیں۔ چنانچہ عروہ بن مسعود نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس نے کہا اچھا 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 اچھا، آپ ہیں، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات ہو رہی تھی، اب وہ عرب کے رسم و رواج کے مطابق بات کر رہا ہے، بات بات پر ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف لے جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے گفتگو کرتے ہو کرتے کبھی اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیں گے، کبھی تھوڑی کو ہاتھ لگا لیں گے، کبھی کندھا پکڑ لیں گے۔ بار بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی کی طرف، آپ کی داڑھی مبارک کی طرف عروہ ہاتھ لے جا رہا تھا، تو ایک شخص جو پیغمبر اسلام کے پہلو میں کھڑا ہوا، سر پہ خوف پہنے ہوئے تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، یہ شخص تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں مارتا ہے، کہتا اور وہ سردار اپنی جگہ پر ہوگا، ہاتھ پیچھے کر، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تیرا ناپاک ہاتھ رسول کی داڑھی تک پہنچے، پیچھے کر ہاتھ۔ اور وہ پھر آدھ جاتا ہے، یہ پھر دستہ مارتا ہے۔ جب دو تین مرتبہ اور وہ کے ہاتھ پہ دستے کی زد پڑی، وہ جھنجھلا اٹھا، کہنے لگا یہ کون ہے شخص جو بار بار میرے ہاتھ میں تلوار کا دستہ مار رہا ہے؟ تو اسے بتانے والے نے بتایا کہ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ کہنے لگا مغیرہ تو اور میرے ہاتھ پہ دستے مار رہا ہے، تیری تو ابھی تک میں دیت ادا کر رہا ہوں، تو جو فلاں شخص کو قتل کر کے پھر مسلمان ہو گیا اور آج تک میں تیری دیت ادا کر رہا ہوں، میں تیرا محسن ہوں اور تو اپنے محسن کے ہاتھ پہ دستے مار رہا ہے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا محسن اپنی جگہ پر ہوگا، یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے، ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہے، ہر چیز برداشت ہے، مگر کسی کافر کا ہاتھ پیغمبر کی داڑھی کی طرف جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور عروہ بن مسعود واپس چلا گیا، اس نے جا کر کہا یارو بات یہ ہے کہ میں نے تو رسول کے ساتھیوں کا رنگ ہی بدلا ہوا دیکھا، او یار مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھو، او اور تو اور ابو بکر صدیق جیسے آدمی کو دیکھو جو کبھی بولا ہی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا آدمی، کم گو آدمی، خاموش تباہ آدمی، صبر و استقامت کا پہاڑ، وہ آدمی میری گفتگو پر بول اٹھا، اس نے مجھے کہا کہ زبان بند کر، اوے اور تو اور جس کی میں دیت بھر رہا ہوں، اپنی گلہ سے جس کے قرضے چکا رہا ہوں، اس مغیرہ بن شعبہ نے میرے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مار دیا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر، یہ تو رنگ ہی بدل چکا ہے، میں تو حیران ہوں کہ کل تک یہ لوگ کیا تھے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کر کیا بن گئے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کسی اور کو بھیجو. انہوں نے کہا سوچ سوچ کر اب کس کو بھیجے. الیس بھی آیا، خلاش ابن امیہ بھی آیا، پھر انہوں نے سہیل ابن عمر کو بھیجا. اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اپنی طرف سے قریش مکہ کے پاس کوئی اپنا قاصد بھیجوں، اپنا سفیر بنا کر بھیجوں. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جاؤ میرا سفیر بن کر مکہ میں. اس نقطے کو ذرا تھوڑے سے غور کے ساتھ سننا، صحابہ کے دشمن رافضی اس نقطے کو بڑا قابل اعتراض نقطہ بنا کر پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عمر تم جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھیجنا مناسب نہیں ہے، کسی اور کو بھیج دیں. مجھے بھیجنا مناسب نہیں، کسی اور کو بھیج دیں. رافضی کہتے ہیں عمر نے جانے سے انکار کر دیا، عمر ڈر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں؟ فرمایا آپ تو جانتے ہیں کہ میں عمر وہ ہوں جس نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ بھتیجا چچے کو پکڑ کے قتل کر دے، بھائی کے حوالے کافر بھائی کو کر دیا جائے تاکہ وہ اسے قتل کر دے، اور باپ کے حوالے بیٹے کافر کو کر دیا جائے تاکہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اور مکہ کے مشرکوں کو جتنی تکلیف میرے نام سے ہے میرا خیال ہے شاید کسی اور کے نام سے نہیں ہوگی. اس لیے معاملہ بگڑ جائے گا. آپ دے جانا ہے دے دو چار دی گل کرنی ہے، تیسری اپنونی کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا عمر ٹھیک کہتے ہو، بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ تیری شخصیت ہی ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا کفر بھاگ کھڑی ہوتی ہے. ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر عمر کا نام برداشت نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کیوں جناب؟ جنگ سٹی میں باب عمر برداشت ہوا
نہیں.
جو آ رہا ہے اللہ کا شیر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر تو کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے، اچانک شیطان اور بھی ادھر آ رہے ہیں دن شیطان نے دیکھا عمر آ گیا، انہوں نے کہا راستہ چھوڑ دو. عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر کا نام دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ حضور نے فرمایا پھر کیا مشورہ؟ فرمایا حضرت عثمان کو بھیجے. حضور نے فرمایا عثمان جاؤ. حضرت عثمان تشریف لے گئے مکہ میں، گئے تو ابان ابن سعید آپ کے قریبی ترین رشتہ دار آپ کو ملے، انہوں نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا، اپنی اونٹنی کے آگے سوار کر کے ساتھ ساتھ لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور کہا مکہ والو میں نے عثمان ابن عفان کو پناہ دی ہے، یہ تم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ سیدے مکہ کے سردار ابو سفیان کے پاس پہنچے اور جا کر بتلایا کہ میں قاصد بن کر آیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر آیا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھو کہ سفیر اور قاصد کسے کہتے ہیں. کسی جماعت، کسی قوم اور ملک کے سفیر کی حیثیت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بین الاقوامی طور پر آج کے ضابطوں اور قوانین کو بھی اگر سامنے رکھیں اور دنیا بھر کے اصولوں کو سامنے رکھو تو سفیر کی زبان اپنے ملک کی زبان ہوتی ہے، سفیر کا معاہدہ ملک کا معاہدہ ہوتا ہے، اور سفیر ہر گورنمنٹ، ہر قوم اور طبقہ اسی کو بناتا ہے جس پر بے پناہ اعتماد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفیر اس کو بنایا جس پر بے پناہ اعتماد تھا. اعتماد پیغمبر نے کیا سفیر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا اور حضرت عثمان نے بھی سفیر ہونے کا حق ادا کر دیا. سفیر ہونے کا حق ادا کر دیا. ایک دن گزرا، لوگ کہنے لگے عثمان تیری بھی قسمت کے قربان جائیں، کتنی عظیم قسمت والا ہے، کیا تیرا رتبہ ہے، ہم 6 سال سے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، ہم احرام باندھ کر یہاں رکے بیٹھے ہیں کہ کب جائیں گے بیت اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے. تو کتنی قسمت والا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، تو کتنی قسمت والا ہے صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا. جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی آپ نے فرمایا ایسی باتیں مت کرو، مجھے عثمان پر اعتماد ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کر سکے یا حجر اسود کے بوسے دے سکے. ادھر سے یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر سے کفار مکہ نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان چلو بات چیت ہم بعد میں کریں گے، آپ یہ کریں کہ آپ بیت اللہ کا طواف تو کر لیں، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، اب اس حالت میں آپ سے کیا گفتگو کرنا ہے، آپ طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں اور پھر آپ اپنا حلق کرائیں، اس کے بعد احرام اتار کر گفت و شنید کرتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا میں بیت اللہ کا طواف کروں اور اللہ کے رسول کو تم نے روکا ہوا ہو؟ فرمایا عثمان کا طواف عبادت بنتا تب ہے جب رسول کی اطاعت میں ہو. میں کئی سال گزار سکتا ہوں مگر بیت اللہ کا طواف پیغمبر کے بغیر نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب کورا سا سن کر کافروں کے دلوں پر اس طرح ہوا جیسے کسی زخم پہ نمک چھڑک دیا جائے. انہوں نے کہا اچھا تو بیت اللہ کا طواف بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم تجھے واپس ہی نہیں جانے دیتے. انہوں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا ان العثمان قد قتل، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. کفار مکہ نے پیغمبر کے قاصد، رسول اللہ کے سفیر، پیغمبر کے دوہرے داماد حضرت عثمان کو شہید کر دیا. بس یہ خبر سننا تھی، وہ اللہ کے رسول جو یہ عہد کر چکے تھے، یہ وعدہ کر چکے تھے، اے اللہ میں اس بیت اللہ کی اور سرزمین حرم کی حرمت کے لیے ہر قربانی دے دوں گا مگر میں آغاز نہیں کروں گا، میری طرف سے ابتدا نہیں ہوگی. اب آپ نے فرمایا ابتدا کفار کی طرف سے ہو چکی ہے. اپنے خیمہ سے بڑا تشریف لائے، ایک درخت کے نیچے جلوہ فروز ہوئے. آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ سے بیعت کرو اور ایک ایک کہہ کر یہ بیعت میرے ساتھ کرو، عہد کرو میرے ساتھ کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے. یہ ایک بہت بڑی بیعت تھی اور ایک والہانہ انداز اور پرجوش اور جذبات ایمانی سے لبریز ایک عجیب منظر تھا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک صحابی آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جان دے دوں گا مگر اس وقت تک واپس نہیں پلٹوں گا جب تک عثمان کے خون کا ہم بدلہ نہیں لے لیتے. 1400 صحابہ کرام. دوستو سوچنے کی بات یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ ناموسِ صحابہ ناموسِ صحابہ، عظمتِ صحابہ عظمتِ صحابہ کا نعرہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اور آپ لوگ اس پر اتنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اتنی عظیم قربانیاں دے رہے ہیں، اتنا خون دے دیا ہے، صحابہ کی عزت اور ناموس کے مسئلے پر ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن لی ہیں، مقدمات برداشت کر لیے ہیں، حکمرانوں سے ٹکرا کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی دین کی اتنی بڑی خدمت نہیں ہے. میں سمجھتا یہ کہنے والے اور ایسا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے کوئی دینی تعلیمات بھی ہو یا اسلام کی روح سے وہ ذرا پر بھی کوئی واقفیت رکھتے ہوں یا انہیں کوئی آگے ہی حاصل ہو، ایسے افراد کے لیے میں اسی واقعہ کو دلیل کے طور پہ کرتا ہوں کہ حضرت عثمان بھی رسول اللہ کے ایک صحابی ہے. آپ پیغمبر کے صحابی کی عزت اور حرمت اور تقدس اور شرافت کا اگر آپ نے دیکھنا ہو، اندازہ کرنا ہو، تو اس واقعے کو دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلہ کا مسئلہ ہے اور رسالت مآب اس پر اپنے صحابہ سے بھی وعدہ لے رہی ہے، خود بھی آپ بیعت کر رہے ہیں کہ میں اپنا خون بھی، نبوت اپنا لہو بھی بہا دے گی جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے ہم واپس نہیں جائیں گے. ورنہ ہر آدمی کہہ سکتا تھا اللہ کے رسول ہم کافی ہیں، صحابی کے خون کا قصاص لینے ہم کافی ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، حضرت عثمان تو صحابی ہیں، آپ تو بہت بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، آپ کو اپنے سے ادنا درجے کے غلام کے لیے خود اپنی جان دینے کا وعدہ اور بیعت نہیں کرنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کی عزت و حرمت، صحابہ کرام کا ناموس، صحابہ کرام کا مقام، در حقیقت ہے اس لیے کہ وہ رسول کے صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت رسول کی وجہ سے ہے، صحابہ کا مقام رسول کی وجہ سے ہے. اور اسی بات کو آپ نے ارشاد فرمایا، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ حقیقت میں بغض مجھ رسول سے کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کو حقیقت میں محبت میں محمد سے ہے. میرا عاشق میرا محبت کرنے والا صحابہ کا عاشق بن کر رہے گا. جو عاشق رسول کہلائے مگر صحابہ کا غلام نہ بنے وہ نبی کا عاشق نہیں ہے، وہ نبی کا عاشق وہی ہے جو صحابہ کا غلام ہے. من احبهم فبحبی احبهم، صحابہ سے محبت وہی کرتا ہے جو رسول سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے نفرت اور بغض وہی کرتا ہے جو حقیقت میں نفرت اور بغض رسول اللہ سے کرتا ہے. یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ صحابہ کرام جان ساروں کی طرح، پروانوں کی طرح، بلکہ کتابوں میں جیسی بات آ رہی ہے اس کا منظر تو سوائے اس کے کہ جیسے شمع جل رہی ہو اور پروانے آ کر گر رہے ہوں، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی. پروانہ وار آ کر پیغمبر کے دست اقدس پہ بیعت کر رہے تھے. بعض ایسے صحابہ تھے جنہوں نے تین تین مرتبہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایک مرتبہ بیعت کی، جذبات اتنے بلند ہیں، دوبارہ آ کر پھر بات کی بیعت کی، پھر جذبات اتنے بلند ہیں، تیسری مرتبہ آ کر بیعت کی. اللہ کے رسول ہم جان دے دیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوستو، حضرت عثمان غنی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ پھر یہاں تک آپ نے فرمایا اگر عثمان بھی آج یہاں ہوتا تو یقیناً وہ بھی اس بیعت سے پیچھے نہ رہتا. پھر فرمایا یہ دیکھو، یہ میں محمد کا دایاں ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اب میں اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، میں اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں اور میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ نبوت والے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں تاکہ عثمان غنی بھی اس بیعت میں شریک ہو جائیں. یہ وہ بیعت ہو رہی تھی. اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، ایک تو اعلان ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے اے پیغمبر جنہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی. ایک تو اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہوا، سرٹیفکیٹ اللہ کی رضا کا صحابہ کرام کو نصیب ہوا. لیکن اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، آپ نے جن صحابہ سے بیعت لی ہے، جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، خدا اعلان کرتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہے، خدا کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہے. اب دیکھیے چشم تصور میں یہ منظر، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، نیچے ہاتھ اوپر 1400 ہاتھ صحابہ کرام کے، اور ان سے اوپر ہاتھ، اوپر ہاتھ، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، درمیان میں ہاتھ صحابہ کے، اور اوپر ہاتھ اللہ کا. دنیا میں کوئی بچہ جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر یا باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر بازاروں میں جائے، بچہ انگلی نہ چھوڑے، یا باپ بیٹے کیا ہاتھ نہ چھوڑے، سارے بازار سے کیا ساری دنیا سے گھوم آؤ، کوئی شخص بھی اس بچے کو باپ سے جدا نہیں، باپ سے جدا نہیں. اور ایک بچے سے باپ کا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے، باپ اپنے بچے کا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے، مگر یاد رکھو جن کا ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں آ گیا وہ ہاتھ چھوٹ
نہیں
چھوڑ سکتا ہے
نہیں.
بھئی ایک ہی طریقہ ہے، بہت رش ہو گیا، بڑی بھیڑ ہو گئی، رش اور ازدحام بازار میں بہت زیادہ تھا، بچہ کمزوری کی وجہ سے باپ کا ہاتھ تھام نہ سکا، ہاتھ چھوٹ گیا. تو یہاں کیا کہیں گے، بچہ کمزور تھا، کیا کہیں گے، بچہ کمزور تھا، یا باپ نے ہاتھ پکڑا، بہت رش پڑا، ایک زوردار دھکا آیا، باپ تاب نہ لا سکا، بیٹے کا ہاتھ چھوٹ گیا. لیکن بتلاؤ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی ایسا کمزور ہے کہ کوئی ایسا طاقتور آئے کہ ان صحابہ کرام کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ سے چھڑوا لے؟ کوئی نہیں چھڑوا سکتا. یہ ایسے ہاتھ تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں آئے تو اللہ نے اعلان کر دیا، اب یہ اتنے پکے اور مقدس ہاتھ ہو چکے ہیں، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ یہ جنتی ہیں، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ یہ جنتی ہیں اور میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں. اور پھر یہاں تک فرمایا میں راضی ایسے نہیں ہو گیا بلکہ میں راضی اس لیے ہوا ہوں کہ میں خدا نے دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میری نظر صحابہ کے دلوں پر تھی، میں خدا کو بھی یہ بات محسوس ہوئی کہ صحابہ کے دل میں جو تقویٰ طہارت، جو ایمانی قوت اور حرارت ہے وہ ایسی لا رہر اور لا شک ہے، اس میں نفاق کفر اور منافقت کا کوئی شک و شبہ اور ذرہ نہیں ہے، کوئی ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے. لہذا میں نے ان کے دلوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے راضی. اور یہی علماء نے لکھا ہے، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو سیرت کی ایک مستند کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ اسی میدان میں پھر جن لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اللہ نے انہیں ایک اور اعزاز عطا فرمایا. اسی میدان میں وہ کون سا اعزاز تھا؟ سب نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیے؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں. صحابہ کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھے، اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ سے ایک اور معجزے کا ظہور فرمایا، اور یہ ایسا معجزہ ہے صحابہ کرام کی ایک ایسی شان کا ظہور ہوا ہے کہ کائنات میں یہ عظمت اور یہ شرافت کسی اور قوم اور فرد کو نصیب ہی نہیں ہوئی ہے. وہ معجزہ عجیب معجزہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب قوم بنی اسرائیل پر پانی ختم ہو گیا اور اسے پیاس نے ستایا تو قوم نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ، آپ کا عصا پتھر کی چٹان پہ پڑنا تھا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، پتھر کی چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قوم بنی اسرائیل نے اس پر بڑا ناز کیا، بڑا فخر کیا کہ ہم نے ان چشموں کا پانی پیا ہے جو چشمے موسیٰ کے عصا کی ضرب سے پھوٹے. اور کسی قوم نے کہا ہمیں اس سے بھی زیادہ ناز ہے، ہم نے اس کنویں کا پانی پیا ہے جو کنواں زمزم کی شکل میں جناب ذبیح اللہ کے قدموں کی ذرب سے پھوٹا ہے. لیکن جو عزت، جو ناز صحابہ کرام کو حاصل ہے وہ کسی قوم کو حاصل نہیں. کہ اسی میدان میں ایک مرتبہ پھر پانی کی قلت پیدا ہوئی، صحابہ کرام دوڑ کر حضور کے پاس آئے، پانی نہیں مل رہا. اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے، ایک برتن میں آپ کے پاس پانی تھا، آپ نے فرمایا پانی اگر نہیں ملا تو سب کو بلا لو. جب سب صحابہ جمع ہو گئے آپ نے اپنا دست مبارک جس ہاتھ پہ بیعت لی تھی، جس ہاتھ پہ صحابہ کے ہاتھ آئے تھے اور خدا کا ہاتھ آ چکا تھا، آج پیغمبر نے وہی ہاتھ برتن میں ڈالا تو اس سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے، اس ہاتھ سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے، چشمے ابل پڑے. صحابہ کرام نے جب دیکھا رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، آپ نے فرمایا لے جاؤ جسے جتنا پانی چاہیے. کیا خوش نصیب ہیں صحابہ، کیا مقام ہے نبی کی جماعت کا، کیا عزت اور شرافت ہے حضور کے صحابہ کی. کوئی زمزم کا پانی پیئے، کوئی موسیٰ کے عصا کی ضرب کے پھوٹے ہوئے چشموں کا پانی پیئے، کوئی کربلا کا پانی پیئے، کوئی مکہ مدینہ کا پانی پیئے. نبی کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے حوض کوثر کا پانی نہیں پیا. رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے جو پانی نبی کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے اور نہ حوض کوثر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ زمزم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ وہ حدیبیہ کا مقام ہے جہاں نقد و نقد اللہ نے دو انعام دیے، ایک انعام صحابہ کرام کو اپنی رضا کا عطا فرمایا اور دوسرا انعام ان کی پیاسوں کو پیغمبر کی انگلیوں سے پھوٹنے والے چشموں کے پانی سے سراب کیا. ہیں حضور کی انگلیوں سے پھوٹنے والا پانی، کیا برکت ہوگی اس کی، کیا شان ہوگی اس کی، کیا وہ مقدس پانی ہوگا جو پیغمبر اسلام کی انگلیوں سے پھوٹا. اور پھر جن پیٹوں میں وہ پانی گیا، جن لبوں نے اس پانی کو پیا، جن زبانوں نے ان پر اس پانی کا ذائقہ چکھا، پیغمبر خود بھی پاک ہے، پیغمبر کا لباس بھی پاک ہے، پیغمبر کی انگلیاں بھی پاک ہیں، پیغمبر کے پاک انگلیوں سے جو پانی نکلے وہ بھی پاک ہے. اور میرا ایمان ہے اس پانی کو جس نے پی لیا پوری زندگی کفر اور شرک کی آندیاں چلتی رہیں اور پوری دنیا کفر و شرک کی غلاظت سے بھر جائے. جس پیٹ میں پیغمبر کے, جس دل میں پیغمبر کے, جس زبان پر پیغمبر کے ہاتھوں سے نکلنے والا پانی پہنچ چکا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب وہ زبان پلید ہو جائے یا وہ دل ناپاک ہو جائے. جو قوم, جو طبقہ اور گروہ حضور کے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ پیش کرے کہ رسول اللہ کے صحابہ بدل گئے, ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلاس معاذ اللہ, کہتے ہیں حضور کے بعد سوائے تین کے سب مرتد ہو گئے. اور نبی کے صحابہ کو مرتد کہنے والی قوم دنیا میں اس سے بڑا, تم سے بڑا کافر اور بےمان مانے نہیں جنا. نبی کے صحابہ کو جو مرتد کہے یا جہنمی کہے وہ رسول کے معجزوں کا منکر ہے, وہ قرآن کے اعلانات کا منکر ہے, وہ خدا کی بشارتوں کا منکر ہے, وہ حدیبیہ میں اترنے والی آیات کا منکر ہے, وہ پیغمبر کے ہاتھوں سے پھوٹنے والے چشموں کا منکر ہے. نبی کی ذات بھی پاک ہے, نبی کی جماعت بھی پاک ہے. جو نبی کی ذات پہ الزام لگائے لا شک کافر ہے, جو نبی کی جماعت پہ الزام لگائے لا شک کافر ہے. نبی کی جماعت کی عزت بھی اسی طرح کی جائے گی جس طرح رسول کی عزت کی جاتی ہے, جس طرح رسول کے لباس کی توہین کرنے والا گستاخ رسول ہے, پیغمبر کی جوتی کی توہین کرنے والا گستاخ رسول ہے, پیغمبر کی دستار کی توہین کرنے والا گستاخ رسول ہے, پیغمبر کی جماعت کی توہین کرنے والا بھی, پیغمبر کی جماعت کی توہین کرنے والا بھی گستاخی رسول ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں کہ جو چلتی زمین پر تھیں لیکن ان کے تذکرے آسمانوں پہ ہوتے تھے. سبحان اللہ, تذکرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. بس امیر تذکرہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں خرچ کر دیا, یہاں تک کہ اپنا لباس بھی اتارا راہ خدا میں دے دیا. ایک پھٹے پرانے کمبل کے دو ٹکڑے کیے, ایک حصہ تہمند کے طور پہ باندھ لیا اور کمبل کے دوسرے حصے کو جسم کے اوپر اوڑھ کر کانٹوں کے ذریعے سے بٹن کا کام لے کر اپنے جسم کی زینت بنا لیا. یہ منظر ادھر ہوا, اسی عالم میں جناب جبریل امین تشریف لائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل جو پہلے آتا تھا کسی اور شان میں, کسی اور لباس میں, آج جبریل آیا ہے تو ٹاٹ کے لباس پہن کر آیا ہے. آج جبریل آیا ہے نورانی مخلوق, آسمانی مخلوق, ملائکہ کا سردار, ٹاٹ پہن کر آیا ہے. آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا کیفیت ہے, یہ کیسا لباس ہے؟ جبریل یہ بھی تو بتلاؤ نا, یہ نوا ڈیزائن کدھروں آیا ہے؟ یہ نیا ڈیزائن کدھر سے آ گیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی اللہ کے رسول, اللہ میاں نو یہ ڈیزائن بڑا پسند آ گیا ہے, اللہ کو یہ ڈیزائن پسند آ گیا ہے, اللہ کو یہ لباس پسند آ گیا ہے. ارشاد فرمایا جبریل خدا کو یہ لباس پسند آ گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اب ایک نظر صدیق پر بھی تو کیجئے نا, اب ایک نظر صدیق پر بھی تو کیجئے. نگاہ نبوت اٹھی صدیق اکبر کو دیکھا, حیرت میں مبتلا ہوئے اللہ کے رسول, جو لباس صدیق کے وجود پر وہی لباس جبریل کے وجود پر. فرمایا جبریل بات کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول سے میں نہیں ہوں بلکہ خلاق کے عالم نے سارے فرشتوں کا حکم دیا ہے, آج وہ لباس پہن کے نکلو جو صدیق پہن کر آیا ہے. وہ ادا اختیار کرو, وہ رنگ اختیار کرو, وہ انداز بناؤ, وہ ودا کتا بناؤ جو نبی کے یار صدیق نے بنائی ہے. سپاہ صاحب والو تمہیں مبارک ہو کہ تم اس جماعت کی عزت و حرمت کے لیے, ان مقدس افراد کی عظمت و ناموس کے لیے لڑتے ہو اور ان کے لیے جانے دیتے ہو, ہتھکڑیاں بیڑیا پہنتے ہو جو چلتی زمین پر ہے تذکرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں.
صحابہ
الحمدللہ اس جماعت کے ہم غلام ہیں, اور غلام صرف نام کے نہیں ہیں, حلوہ کھانے والے عاشق نہیں, دودھ پینے والے مجنوں
نہیں,
دودھ پی آئے. لالا نو کسے گیا لالا مجنو بہت ہو گئے, بہت مجنو ہو گئے, روزانہ دودھ کا کٹورا بھیجتی ہو تو لین لگی ہوئی ہے دودھ پینے والوں کی, اب پتہ نہیں چلتا اصلی کون ہے نکلی کون ہے. اس نے کہا پرکھ لیتے ہیں, یہ لے لو چھری اور یہ پلیٹ لے جاؤ, ہر مجنو سے کہو اور دودھ پیندیاں بڑے سال ہو گئے, ذرا لیلا دے لئی خون بھی دیو چا ہے. جب وہ گئے لیلا کے عاشقوں کہنے او زندہ باد اسی موجودہ اسی عاشقاں دی جماعت, انہوں نے کیا پھر دودھ آ گیا کھیر آ گئی, پھر دودھ کھیر حلوہ رہا ہوگا ہے. او کی ہے کہ چوہے نے آ بوا کھڑکایا مولوی سمجھا حلوہ آیا. انہوں نے کہا لیلا کی طرف سے پھر دودھ آ گیا. انہوں نے کہا اسی لیلا دے عاشق, لیلا لیلا کر دیا سانو رات گزر گئی. انہوں نے کہا آج دودھ نہیں, اے چاقو پھڑو ذرا خون جگر نکال کر دو, لیلا مانگ رہی ہے. کہنے لگے اسی تے دودھ پی نہ لیا, او جڑا سکا چھڑیا, او جڑا کونے تے بیٹھا جی کلی بھی دودھ پین دی واری نہیں آئی وہ کول جا. جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا مجنو ہو؟ نے کہا ہوں تو صحیح, لیکن نعرے نہیں لگاتے. کہتے اسی نعرے والے مجنو نہیں, اسی نعرے والے مجنو کی گل ہے. لیلا خون منگ دی, انہیں کہہ لیا خون جگر چاہیے, خون دل چاہیے, خون گلو چاہیے. کون سا خون چاہیے؟ جس خون کا اس کا ارادہ ہو, جو خون لیلا طلب کرے اسے جا کے کہہ دو کہ وہ خون حاضر ہے, یہ خون دینے والا مجنو ہے, یہ دودھ پینے والا بڑے دودھ پینے والے ہیں. نبی دا نائے قربان جانی آ, جے قربانی دا وقت آیا تے ملتان جانی آ. قربانی دینا آسان تو نہیں ہے نا, ہتھکڑیاں پہننا, بھیڑیاں پہننا. خدا کی قسم ایسے کبھی کبھی کوئی بات کر لیتے ہیں, ہنسی آ جاتی ہے, مسکرا لیتے ہیں آپ لوگ, ورنہ وہ قوم کیسے مسکرا سکتی ہے؟ اس شخص کے لبوں پہ ہنسی کیسے آ سکتی ہے جس کے ہزار جیتے جاگتے نوجوان ذبح کر دیے گئے, اور جس کی لیڈرشپ کو خاک و خون نے تڑپا دیا, جس کے آج بھی 300 کارکن اور عید کے دن گزر گیا ہے, سارے سارا دن عید کا کال کوٹھیوں میں گزار دے, اور جو آج بھی بندی خانوں میں بند پڑے ہوئے ہیں, ایسی قربانیاں دینے والی جماعت کے لبوں پہ ہنسی آ کیسے سکتی ہے؟ مگر وہ کہتے ہیں کیا, کسی نے کہا مجھے پینے کی عادت نہیں, پیتا ہوں غم بھلانے کو. ہمیں لطیف و شطیفوں کی عادت نہیں ہے. ایسے کبھی حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں کبھی ہم کہتے لطیفہ سنا دو, کہنے لگے بھول گئے لطیفے, بھول گئے لطیفے مجھے. ہم کہتے حضرت آپ تو بڑے لطیفے سناتے تھے, چلو جیل میں سنا دیا کرو. کہنے لگے کیا سناؤں لطیفہ, کبھی ایک دن میں ایک ادا سنا دیتے, شہیدوں کے اٹھتے ہوئے جنازوں نے مجھے لطیفے چھین لیے, میری ہنسی چھین لی, میرے ہونٹوں کا تبسم چھین لیا, مجھ سے میری گفتگو چھین لی, مجھ سے میری مسکراہٹ چھین لی, مجھ سے میرا چین چھین لیا, مجھ سے مجھے سکون چھین لیا. صحابہ کرام کے سپاہیوں اللہ تمہیں قیامت تک سلامت رکھے, اپنے مشن سے وابستہ رہو, اپنے موقف پر ڈٹے رہو, حالات کیسے ہیں مت پرواہ کرو. بہت لوگ آئیں گے بڑے ناموں سے آئیں گے, یاد رکھو بات ناروں کی نہیں ہوتی, بات حقائق کی ہوتی ہے, بات دودھ پینے کی نہیں, بات خون دینے کی ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جماعت قائم رہے گی, اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس کی قیادت کو اللہ دولت اخلاص سے مالا مال رکھے گا, جب تک اس کے ذمہ دار اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کر راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے بے قرار رہیں گے. اور دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو نہیں مٹا سکتی. مغالتا ہے مغالتا ہے, پہلوں کو مغالتا رہا, اپنوں کو مغالتا ہے, بیگانوں کو مغالتا ہے. جی میں نہ ہوسا تے ختم ہو جاسی, جی فلاں نہ ہوسی تے ختم ہو جاسی, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. یہ جماعت آدم تارک کی محتاج نہیں ہے, یہ جماعت کسی چھوٹے بڑے کی کوئی محتاج نہیں ہے. اس جماعت کو خدا کی آواز کہتا ہوں, اس کے ساتھ جو ملے گا عزت پائے گا, جو ساتھ چھوڑے گا ذلیل ہو جائے گا. اور اس جماعت کی برکت سے اللہ بڑیاں بڑیاں دے عیب پردے کر چھڑ دے, بڑے بڑے عیبیاں دے عیب ٹکے جان گے اس جماعت دی وجہ نال. اور جو اس جماعت کو چھوڑے گا اس کے تقدس اور شرافت کا پیراہن کتنا ہی سفید کیوں نہ ہو، میرا یقین یہ ہے صحابہ کرام کی عزت و حرمت سے منہ مارنے، شہیدوں کے خون سے بے وفائی کرنے کا جرم اتنا سنگین جرم ہے شاید یہ شخص مرے تو کتے کی موت مر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے سپاہیوں، ہم اس جماعت کے نام لیوا ہیں جن کی تاریخ میں اللہ کا قرآن اترا ہے، ہم اس جماعت کے پاسباں اور ہدی خواہ ہیں جس جماعت کی عزت و شرافت کے لیے پیغمبر نے قسمیں کھائی ہیں، جس جماعت کی حرمت کے لیے، جس عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے پیغمبر نے بیعت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے کردار کو، ان کے افکار کو اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا